میرے مرشد محبوب سیدی وسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا اقتداء ہے. مقام مومن. مقام مومن حدیث پاک میں ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اسی کی یہ گویا تشریح ہے. مقام مومن یہ زمین و آسمان شمس و قمر یہ زمین و آسمان شمس و قمر میری خاطر ہے جہاں سحر و بر میری خاطر ہے جہاں سحر و بر یہ زمین و آسمان شمس و قمر یہ زمین و آسمان شمس و قمر میری خاطر ہے جہاں سحر و بر میری خاطر ہے جہاں سحر و بر ہے میرے واسطے ان کا انتخاب اعظم الفضلاء حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے. وہ اہل دنیا سے نفرت تو نہیں کرتے مگر اعراض رکھتے ہیں. ان کو دوسری طرف مشغولی ہی سے کب فرصت ملتی ہے. وہ تو ایک کے سوا دوسرے کسی کام ہی کے نہیں رہتے. یعنی اللہ کے سوا, اللہ کو راضی کرنے کی محنت کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے. وہ اہل دنیا سے نفرت تو نہیں کرتے مگر اعراض رکھتے ہیں. ان کو دوسری طرف مشغولی ہی سے کب فرصت ملتی ہے. وہ تو ایک کے سوا دوسرے کسی کام ہی کے نہیں رہتے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعلیٰ درجے کا محب ہوتا ہے اس کے افعال عقل معاش اور دنیاوی مصلحت کے خلاف ہونے لگتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعلیٰ درجے کا محب ہوتا ہے یعنی اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کے افعال عقل معاش اور دنیاوی مصلحت کے خلاف ہونے لگتے ہیں. اسی لیے دنیا دار ان کو پاگل و مجنوں کا لقب دینے لگتے ہیں. چنانچہ کفار مکہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سفہا کہا تھا. سفہا کے معنی کم عقل، کیونکہ وہ حضرات سب اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر اور مال و متاع کو خیر باد کہہ کر ایمان لائے تھے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعلیٰ درجے کا محب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کے افعال عقل معاش اور دنیاوی مصلحت کے خلاف ہونے لگتے ہیں، اس کے کام دنیاوی مصلحت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا دار ان کو پاگل و مجنوں کا لقب دینے لگتے ہیں. چنانچہ کفار مکہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سفہا کہا تھا، کیونکہ وہ حضرات سب اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر اور مال و متاع کو خیر آباد کہہ کر ایمان لائے تھے. قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی فرمایا، اللہ انہم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، جو کفار نے صحابہ کو سفہا کہا، کم عقل کہا یا مجنوع کہا، جو بھی القاب برے برے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ان کا رد فرمایا کفار کا. فرمایا خبردار ہے، اصل بیوقوف یہی ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ صاحب اہل اللہ کی مجالست میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہاں دین کی باتیں سنیں گے، وعظ و نصیحت کی باتیں کان میں پڑیں گی، اور بزرگوں کی نیت بھی دین کی باتیں سنانے کی ہونا چاہیے. ہاں مباح باتوں کی بھی اجازت ہے کہ اس کا مزاج پوچھ لیا، گھر کی حالت پوچھ لی، یا اس کی طبیعت کے موافق اور کوئی بات کر لی، خواہ ظاہر میں فضول ہی ہو مگر اس خیال سے کہ اس کا دل کھلے گا، انس ہوگا، وحشت دور ہوگی، تو اس غرض کے بعد وہ فضول بات نہ رہے گی. اور یہ باتیں اس طرح کرے کہ وہ یہ سمجھ جاوے کہ شیخ کو ایسی باتوں سے ہماری رعایت مقصود ہے. ان باتوں کے بعد پھر کام کی باتیں شروع کر دے، دین کی باتیں سنا دے. اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس نے اپنا فرض منصبی پورا نہ کیا. ارشاد فرمایا کہ حضرات اہل اللہ حکیم ہوتے ہیں، ان کے یہاں ہر چیز کی صحیح میزان ہوتی ہے ناپ تول کے حساب سے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، باوجود یہ کہ خود سلطان التارکین سید التارکین تھے، مگر دوسروں کے لیے ان کی حالت کے موافق تعلیم دیتے تھے. چنانچہ ایک شخص نے اپنی جائیداد غیر مشروط وقف کرنا چاہیے، حضرت سے مشورہ کیا، حضرت نے اس طرح وقف کرنے سے منع فرمایا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کے بہلانے کو بھی کچھ اپنے پاس رکھنا چاہیے. کیسی حکیمانہ بات ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے ملازمت چھوڑ دینے کا اور توکل کرنے کا مشورہ کیا. حضرت نے فرمایا کہ مولانا ابھی تو آپ پوچھ ہی رہے ہیں، پوچھنا دلیل ہے تردد کی، اور تردد دلیل ہے خامی کی، اور خامی کی حالت میں ملازمت چھوڑنا موجب پریشانی اور تشویش قلب کا ہوگا، اور جب مختگی کی کیفیت قلب میں پیدا ہو جائے گی تو اور لوگ منع کریں گے اور تم رستے توڑا کر بھاگو گے، وہ وقت ہے ترک اسباب کا. اور یہ پختگی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر نصیب ہوتی ہے. غلط حضرت مولانا کو تو ملازمت کے چھوڑنے کو منع فرمایا، مگر خود حضرت کا توکل بدرجہ کمال بڑھا ہوا تھا. ایک نواب صاحب کو جو اپنی ریاست کا انتظام کر کے خود مہاجر بن کر مکہ میں رہنا چاہتے تھے، حضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ یہاں جو آؤ تو اپنے خرچ کے لیے تو ریاست سے کچھ رقم منگا لینے کے انتظام میں مضائقہ نہیں، گوفی حد ذاتی ہی یہ بھی بے ادبی ہے، اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی بڑے کریم کا مہمان ہو کر آئے اور بغل میں کھانا اپنا دبا کر لائے تاکہ میزبان کے گھر بیٹھ کر کھائیں گے. ظاہر ہے کہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، لیکن ایک عارض کی وجہ سے اس کی اجازت ہے. وہ عارض یہ ہے کہ تم ابتدا سے اسباب کے خوگر ہو، عادی ہو، اور اس عادت کے بعد اسباب کا ترک کرنا موجب تشویش ہوگا. اس لیے ایسی رقم تو منگا لیا کرو، لیکن خیر خیرات کرنے کی غرض سے یہاں کچھ نہ منگانا، کیونکہ اس کا انتظام اور تقسیم یہ خود خلاف جمعیت خاطر ہے جو صاحب طریق کے لیے سخت مضر ہے، اور گو یہ فعل فی نفس ہی سخاوت ہے، لیکن ہر شخص کی سخاوت جدا ہے، یہ زاہد کی سخاوت ہے اور عاشق کی سخاوت دوسری ہے جو اس سے اکمل ہے، اور یہ شعر تحریر فرمایا، نان دادن خود سخائے صادق است، جان دادن خود سخائے عاشق است، یعنی روٹی دینا اچھی سخاوت ہے اور عاشق کی سخاوت جان دینا ہے. ارشاد فرمایا کہ جس کے قلب میں اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہو یہ ضرور رنگ لا کر رہتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جس کے قلب میں اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہو یہ ضرور رنگ لا کر رہتی ہے، خالی نہیں جاتی، یہ خدا کی بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے. ارشاد فرمایا کہ جس کے قلب میں اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہو یہ ضرور رنگ لا کر رہتی ہے، خالی نہیں جاتی، یہ خدا کی بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ وفی روایت ویحبه الناس علیہ قال تلک العاجل بشر المؤمن رواہ مسلم. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس شخص کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی کیا اس کے اعمال خیر کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تعریف کرنا لوگوں کا مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے، اور اصل خوشخبری آخرت میں ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جب اخلاص کے ساتھ صرف رضائے الہی کے لیے طاعات کی اور پھر بھی مخلوق ایسے نیک بندوں کی تعریف کرے تو یہ مقبولیت اور محبوبیت اور تعریف اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نقد انعام ہے اور نقد بشارت ہے، اور آخرت میں ثواب اور درجہ سو وہ الگ ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتیں. مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہجرت حبشہ میں، یہ نبوت کے پانچویں سال میں ہوئی، جس کا سبب یہ ہوا کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے. اس وقت آپ کی اجازت سے چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی نصرانی تھا، اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح جگہ دی. کفار قریش کو اس سے بہت غضب غیظ ہوا، انہوں نے کئی شخصوں کو تحفے اور ہدایا دے کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو اپنے پاس جگہ نہ دے. جب انہوں نے جا کر اپنا مطلب عرض کیا، نجاشی نے دربار میں مسلمانوں کو مواجہ ان لوگوں کے بلا کر، یعنی کہ سامنے ان کو سامنے منہ در منہ بلا کر گفتگو کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا تو ہم راہ راست پر آئے، وہ بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. نجاشی نے کہا جو کلام ان پر اترا ہے اس میں سے کچھ پڑھو. انہوں نے سورہ مریم شروع کی، وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو تسلی دی، اور فرستادگان قریش کو خائب و خاسر رد کر دیا، یعنی واپس بھیج دیا، ناکام و نامراد واپس بھیج دیا. حدیثوں میں تصریح ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، اور زاد المعاد میں ہے کہ پھر جب آپ کے مدینہ کو ہجرت فرمانے کی خبر ان لوگوں کو پہنچی تو 33 آدمی حفشہ سے لوٹ آئے، 7 تو مکہ میں روک لیے گئے اور باقی مدینہ پہنچ گئے، اور بقیہ نے کشتی کے رستے 7 غزوہ خیبر میں مدینہ کو ہجرت کی. ان صاحبوں کو 2 ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الہجرتین کہتے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من احوال مقتحم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر. رب اغفر وارحم انت خیر اللہ العالمین. ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے حکمرانوں عدل و انصاف نصیب فرما اللہ، خوف اپنا خشیت نصیب فرما اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے عوام کی، علماء کی، خواص کے، عوام کی، سب کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما اللہ، اس میں اسلامی نظام نافذ فرما. اے اللہ، جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں، غدار ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کو ان کے کیے کی سزا عطا فرما. اللہ ان کو سزا دے. اللہ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرما. اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. اللہ جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں، سازش کر رہے ہیں، یا غدار ہیں، بے وفا ہیں، اے اللہ ان کو ان کے کیے کے مطابق ان کو سزا دے. اے اللہ ان کو کیا کہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کے جو مقدر میں سزا ہے، اللہ وہ سزا عطا فرما، ان کے جو کیے کے مطابق ان کو سزا عطا فرما، تاکہ اور لوگوں کو عبرت ہو اور اس ملک کی طرف نظر اٹھا کر بری نظر سے نہ دیکھیں. اللہ اس کے خلاف جو لوگ سازش کر رہے ہیں، اللہ ان سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے. اللہ ہم سب کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. ساری مصیبت ہمارے گناہوں کی شامت ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بلوغ سے لے کر آج تک تمام گناہوں کو معاف فرما. پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے نفرت عطا فرما. نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان کو ایک مشت داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کی توفیق عطا فرما. مونچھوں کو کترانے کی، باریک کرنے کی توفیق عطا فرما. چلنے کھڑتے کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنوں کو کھلا رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرما. حیا عطا فرما. یا اللہ حیا عطا فرما. اے اللہ حیا عطا فرما. بے حیائی کے کاموں سے میری، میرے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اور انہیں موبائل کے فتنوں سے، اور ڈراموں سے، اور فلموں سے، اور گانے بجانے سے، اور شادی بیاہ میں غیر شرعی تقریبات سے اور رسومات سے، اور غمی میں بھی غیر شرعی تقریبات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ دھوکے بازی سے بچا، فریب کاری سے بچا، ظلم سے بچا، زیادتی سے بچا، کم ناپ تول میں کمی سے بچا، رشوتوں سے بچا، اللہ سود سے بچا. یا اللہ ہمارے ملک سے اور تمام اسلامی ممالک سے سودی معیشت کا بالکل خاتمہ فرما دے، رشوتوں کا بالکل خاتمہ فرما دے، فحش کاری بدکاری کے اڈوں سے اللہ ہمارے ملک کی اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اہد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم عاف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.